الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف کی تعلیم ہوتی ہے. اللہ جل شانہ اس کا صحیح علم ہمیں عطا فرما دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. تبلیغ کے باب چل رہا تھا، تبلیغ کی حقیقت امر بالمعروف یقیناً واجب ہے، یہ خدا کا حکم ہے اور حکم سب کے لیے عام ہے، مگر اس میں ایک تفصیل ہے، وہ یہ کہ اس کی دو قسمیں، ایک خطاب عام ہے اور دوسرا خطاب خاص ہے. تبلیغ خاص تو ہر جگہ اور شخص پر ہوتا ہے، یہ کسی فرد بشر سے ثابت نہیں ہوتی، اور امر بالمعروف یعنی تبلیغ عام یا نواز کہنا یہ سب کچھ اپنے فرض نہیں ہے بلکہ علماء پر واجب ہوتا ہے، مگر عوام مسلمین کے ذمہ ان کا سب سے خرچ اور دیگر اسباب کا مہیا کرنا ہے. اور امر بالمعروف کا مدار قدرت پر، یعنی جس کو جس کے ذمہ جتنی قدرت ہے اس کے ذمہ اتنی تبلیغ واجب ہے. مثلاً ماں باپ کے ذمے واجب ہے کہ اپنی اولاد کو نماز، روزہ اور دیگر ضروریات دین کی نصیحت کریں. خاوند پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کے احکام شریعہ پر مجبور کرے. آقا کے لیے لازم ہے کہ اپنے نوکر چاکر اور جو ان کے ماتخت ہیں ان کو امر معروف کریں. حدیث شریف میں آتا ہے، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم اذا بلغوا عشرا، مسند احمد کی روایت ہے، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا امر کو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے اور 10 سال کی عمر میں مار کر پڑھاؤ. غرض یہ کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے ماتحتوں کو موری خیر کا حکم کرے اور خلاف شرع باتوں سے روکے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکاۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کرے. ان سب کا نچوڑ یہ ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف ان منکر پر قادر ہے، یعنی قرائن سے غالب گمان رکھتا ہو کہ اگر امر نہیں کروں گا تو مجھ کو کوئی قابل اعتبار نقصان لاحق نہیں ہوگا. اگر امر نہیں کروں گا تو مجھ کو کوئی قابل اعتبار نقصان لاحق نہیں ہوگا، اس کے لیے امور واجبہ میں امر نہیں کرنا واجب ہوگا اور امور مستحبہ میں مستحب. مثلا نماز 5 گانا فرض ہے تو ایسے شخص پر واجب ہو کہ بے نماز کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب ہے ان کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا. جو شخص کسی وجہ سے تبلیغ پر قادر نہ ہو اس پر امور واجبہ میں بھی تبلیغ کرنا واجب نہیں ہوگا. اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تارک امور واجبہ کو دل سے پورا سمجھے. البتہ اگر ہمت کرے گا تو ثواب ملے گا. پھر جس پر تبلیغ واجب ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے قدرت ہے تو ہاتھ سے تبلیغ واجب، اگر زبان سے ہے تو زبان سے تبلیغ واجب ہے. یہ تو حدیث شریف سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جس پر جو ہاتھ سے مطلب وہ کر سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے اسے اس کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کر سکے پھر زبان سے، اور اگر ایسے بھی نہیں تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. ہاتھ سے تبلیغ کی اجازت صرف حکام کو ہے، عوام کو نہیں، کیونکہ اس میں فتنہ کا احتمال ہے، بس اس سے فساد ہو سکتا ہے، جبکہ تبلیغ کا مقصد اصلاح فساد نہیں. لیکن حکومت کی بھی قسمیں ہیں، باپ کو بیٹے پر، شوہر کو بیوی پر حکومت حاصل ہے، اس لیے یہاں اگر ہاتھ سے تبلیغ ممکن نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں یہ ایسی بات ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے موجودہ خرابی سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو روکا جائے گا. یعنی جو موجودہ خرابی ہے اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے اور اس سے زیادہ خرابی ہو جائے تو چونکہ اصلاح کی نیت ہے نا، فساد کی نیت تو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اس سے. اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی اصلاح ہو سکتی ہے، یعنی اس میں احتمال ہے تو بہتر ہو جائے گا، تو پھر اس وقت وہی کرنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کوئی اچھی چیز بتاؤں، لیکن اس کے بتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے وہ شخص کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اس سے فساد پیدا ہوگا، کیونکہ اپنی عزت نفس ہر ایک کو سامنے ہوتی ہے، تو اگر کوئی کسی کو ذلیل کر کے بتائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر وہ بھی سامنے آئے گا، اس کے جو جرأت ہے وہ بھی بڑھے گی۔ اس وجہ سے ایسے وقت میں خاموش رہنا افضل ہوگا، اس وقت بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اس اچھے کام کو کر لے، مثلا ایک ایسے شخص سے کہلوائے جو جس کا وہ مانتا ہو یا جس کا وہ ممنون ہو، تو اس سے کہنے میں کیا، مطلب خود بخود کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض دفعہ کوئی اچھی کتاب دینے سے کام ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کا بیان سنوانے سے کام ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، حقیقت میں ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ والے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کے ساتھ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں یا والی بال کھیلتے ہیں، جو جائز گیم ہوتے ہیں اس دوران میں ان کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب ظاہر مختلف طریقوں سے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ضروری ہے وہ ہے الدین نصیحتن، دین خیر خواہی ہے۔ اس میں دونوں لفظ، دونوں طرف اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، یعنی خیر خواہی ہے سے مراد یہ کہ اس کا خیر چاہتا ہو، اور نصیحت کا عام معنی بھی یہی ہے کہ خیر پہنچائے، تو گویا کہ خیر پہنچائے خیر چاہنے کے انداز میں، سمجھ میں آ گئی نا بات، خیر پہنچائے لیکن خیر چاہنے کے انداز میں، خیر شر کے انداز میں نہ پہنچائے، کیونکہ خیر شر کے انداز میں پہنچائے گا تو نقصان ہو جائے گا، وہ شر بن جائے گا۔ ہاں جی، مثلا ایک شخص سے وضو غلط کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، وضو کو اس طرح کرتا ہے، ابھی تک تم نے وضو کرنا نہیں سیکھا، مسئلہ بن گیا۔ وہ ٹھیک کیا ہوگا کہ ہاں مخواہ ایک لڑائی کا میدان بن جائے گا، اور پتہ نہیں اس کو یہ کیا کہے گا، اور ایسا، اور اگر وہ کچھ کر نہ سکے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ذرا بارسوخ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کو لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفرت بیٹھ جائے گی، جو کہ کینے کی صورت بن جائے گی، تو خامخواہ اس کو گناہ گار کر لیا، اس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں اپنے شر سے لوگ کو بچاؤ نا، تو سب سے پہلے ضروری بات تو یہ کہ اپنے شر سے آدمی بچائے اس کو، یعنی اس کو اس ایسے کام میں نہ ڈالے جس سے مزید وہ خراب ہو جائے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے تو ایک بڑے میاں وضو غلط کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا چاچان میں وضو میں کبھی کبھی غلطی کر لیتا ہوں، تو ذرا میرا وضو آپ دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق وضو کیا، تو وہ صاحب ان کو دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں بیٹا آپ کا وضو صحیح ہے، میرا غلط تھا، آئندہ میں ٹھیک کروں گا انشاءاللہ۔ اب کس طریقے سے سکھایا؟ بچہ تھا لیکن بڑے کو سکھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکرام کرنا کسی کا، اس کا دل لینا ہوتا ہے، تو آپ اس کا دل لے کر اس کے نفس پر محنت کریں، بالکل وہی بات ہے، آپ اس کا دل لے کر اس کے نفس کے اوپر محنت کریں، آپ اس کا دل اپنا مخالف بنا کر اس کے نفس کے اوپر کیسے محنت کر سکتے ہیں؟ اس کا نفس تو باغی ہے پہلے سے، یہ مزید باغی ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو یہی اصل میں طریقہ کار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا تھا کہ اگر سختی سے بھی فرماتے تو بھی لوگ مائنڈ نہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ بات نہیں فرماتے تھے، نرمی کے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان کے بارے میں ایسا فرمایا، اگر آپ سختی کا معاملہ کرتے تو یہ لوگ تمہارے ساتھ نہ بیٹھتے، مطلب تم سے چلے جاتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک کو یہی پسند ہے کہ نرمی کے ساتھ. مامون رشید کو ایک آدمی نے ٹوک دیا، یہ اس وقت بادشاہ جو ہوتے تھے خلیفہ، یہ علماء بھی ہوتے تھے، ان کا اچھا خاصا علم ہوتا تھا. یہ منصور عباسی جو تھے اس درجے کے عالم تھے، اس درجے کے عالم تھے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، یعنی اس درجے کے عالم تھے، لیکن یہ سیاست کی طرف چلے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد کی طرف چلے گئے. تو کبھی کبھی ان کو یہ بات یاد آتی کہ میں تو یہ نہیں تھا، میں تو یہ نہیں تھا. تو ایک دفعہ درباریوں سے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ میں حدیث کا درس دے دوں. تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، یہ تو بڑے اچھے لباس پہن کے آئے اور سیاہی دوات مقفم و سجا ساری چیزیں کر کے لے آئے اور بیٹھ گئے کہ ہم حدیث کا درس سنیں گے. تھوڑی دیر کے بعد منصور نے کہا کہ میں درس نہیں دیتا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جو اصل درس سننے والے ہیں، جو حدیث کے جو طالب ہیں، وہ تم جیسے نہیں ہوتے، وہ تو پٹے پرانے کپڑوں والے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہوتے، مطلب جانب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے والے ہوتے ہیں، پر صدر چھپان. یہ آپ جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا حدیث سنیں گے اور کیا مطلب جانب وہ اس کا کریں گے. تو یعنی اس لیول کا آدمی تھے منصور عباسی. تو اس طرح مامون رشید بھی بڑے عالم تھے، عالم فاضل تھے. تو ان کو کسی نے ٹوکا کہ آپ کا یہ کام غلط ہے، تو یہ بڑے تحمل والے تھے مامون رشید. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی نرمی کرو، کیونکہ فرعون سے زیادہ میں برا نہیں ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے تو پاک نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب فرعون کو پاس بھیج رہے تھے، فرمایا کہ نرمی سے بات کریں، قول اللین. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جب بھی انسان دین کی بات کرے تو اس میں اپنے نفس کو نہ لائے. بھئی کوئی بھی کام انسان کرے تو اپنے نفس کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے. تو دین کا کام تو ہوتا ہی اللہ کے لیے. تو اگر وہ انسان اپنے نفس کے لیے کرے تو مجھے بتاؤ پھر وہ کون سے دین کا کام ہے؟ پھر تو نفس کے لیے ہوا نا، پھر تو دین کے لیے نہیں ہوا، اللہ کے لیے نہیں ہوا. تو یہ اس میں خیال رکھنا چاہیے. ترمذی شریف میں آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف یعنی بلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. نیز ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑے یعنی ظلم سے روک نہ دے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لوگوں پر عام کر دے. کم از کم قرآن میں ایک جگہ صراحتن کے یعنی اس قسم کا عذاب منقول ہے، اور وہ قوم عاد والی بات ہے. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا. یہاں تک واحد کا صیغہ ہے، فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم، یہاں سے جمع کا صیغہ شروع ہو گیا. وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمِّمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو واحد تھا، جو شر پہ لا رہا تھا اور اللہ کا مقابلہ کر رہا تھا، نبی کا مقابلہ کر رہا تھا، اس کو نبی نے روکا لیکن قوم نے نہیں روکا، قوم نے نہیں روکا. تو عذاب سب پر نازل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ شمار ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کسی یعنی غلط کام کے وقت وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ دل سے اس کے ساتھ ہے تو اس میں شامل ہوگا، اگرچہ وہ غائب ہے وہاں سے. اور دوسرا شخص ہے جو اس ادھر ہی ہے لیکن اس کے ساتھ دل سے نہیں ہے، تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگا. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالم کا ساتھ دینا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے, ظالم کا ساتھ دینا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ بہت زیادہ ہے یہ معاملہ. ایک شخص کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. اگر مظلوم کا ساتھ دینے والے چار پانچ بھی ہو نا, تو بھی ظالم بھاگ جاتا ہے. ظالم میں اتنی جان نہیں ہوتی, یہ سامنے سامنے ہوتی ہے بات, لیکن اس میں یہ بزدلی ہوتی ہے. جس وقت انسان حق پر ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. ہاں جی, تو جو حق پر نہیں ہوتا وہ بہادر کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی ٹور بنی ہوتی ہے اور لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں, لہذا وہ شہر ہوتا ہے. اگر چار پانچ آدمی بھی کھڑے ہو جائے نا کہ بھائی یہ ایسا نہیں کر سکتے, تو بھاگ جاتے. تو اگر یہی بات ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم کسی کو, کسی ظالم کو, کسی مظلوم پر ظلم ہوتے دیکھے, تو حق کا ساتھ دینا چاہیے, طریقے کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا خصوصی شعبہ یہی تھا. وہ فرماتے تھے نہیں المنکر بھی اس طرح واجب ہے جس طرح امر بالمعروف. لوگ امر بالمعروف تو کرنے کے لیے کوشش کرتے, نہیں المنکر نہیں کرتے, عذر یہ کرتے کہ اس کے لیے مطلب جو ہے وہ, یعنی اس سے نقصان ہوتا ہے. تو طریقہ سیکھو, حکم تو عام ہے, تو طریقہ سیکھو, تو اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کس طریقے سے اپنے نفس کو شامل نہ کرو, بس اتنی سی بات ہے. نیل منکر میں اپنے نفس کو شامل نہ کرو, کیونکہ نیل منکر میں اگر آپ کا نفس شامل ہو گیا تو اس کا نفس پہلے سے باقی ہے. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ نفس نفس کے ساتھ ٹکرائے گا, لڑائی ہوگی. ہاں جی, لیکن اگر نفس شامل نہیں ہے اور انسان اللہ کے لیے کام کر رہا ہے حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, تو پھر الحمدللہ اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے اور اس سے خیر کے پہلو نکلتے ہیں. تبلیغ کے آداب اور شرائط, جس چیز کی تبلیغ کرنا اس کے احکامات تفصیل سے معلوم ہونے چاہیے. نمبر دو, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نصیحت نہ ہو بلکہ اس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. نمبر تین, نصیحت کرتے ہوئے طریقہ مشفقانہ ہو. نمبر چار, تبلیغ کے وقت صرف تبلیغ ہی کو مقصود سمجھے, ثمرات پر نظر نہ رکھے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے, ثمرات پر نظر رکھنے سے تعجیل پیدا ہو جاتی ہے, تعجیل سے کام خراب ہو جاتا ہے. آدمی کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کی, کام نہیں ہوا. نوح علیہ السلام کو دیکھے, 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, صرف 80 کے لگ بھگ لوگ ان پر ایمان لائے. کتنی پیڑیاں گزر گئی. ہاں جی, تو یہ جو نا مطلب ہے کہ ثمرہ کو نہ دیکھے, کیونکہ ثمرہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت انسان نہیں دے سکتا. ہاں, کام کرنا ہمارے ذمے ہے, تبلیغ کرنا ہمارے ذمے, کام کرنا ہمارے ذمے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ اس کا حصول غیر اختیاری اور غیر اختیاری میں کاوش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وعظ میں کسی کو نشانہ نہ بنائے بلکہ سب کو مخاطب کرے, بلکہ نشانہ بننے کے جتنے ذرائع ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. یعنی بعض دفعہ انسان نام تو نہیں لیتا, لیکن اشارہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ سب لوگ جان لیتے کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کہ مقصود کسی کو آر دلانا تو نہیں ہے, مقصود تو اس کو اپنا بنانا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو اپنا بنانا ہے, تاکہ وہ دور نہ جائے بلکہ خود اس طرف آ جائے. واعظ ہدایہ وغیرہ لینے سے اجتناب کرے تاکہ بلوس رہے, اس سے کام میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وائز ہدایت لینے شروع کر لے تو یہ ایک قسم کا کاروبار ہو جائے گا, اگر اس وقت نہیں تو بعد میں ہو جائے گا, یعنی یہ چیز بڑھ جائے گی. اور اس میں نیت بھی شامل, پہلے نیت شامل نہیں ہوتی, پھر بعد میں نیت شامل ہو جاتی ہے. یہ برائی میں بھی ہوتا ہے, اچھائی میں بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ہدایہ وغیرہ لینے سے اجتناب کرے, کسی بھی شخص کی مجمع عام میں اصلاح نہ کرے, کیونکہ اس سے اس کو وائز سے اس وائز سے بغض ہو سکتا ہے, جس سے وہ ضد میں آ کر مزید بگڑ سکتا ہے. وائز کے لیے سختی اور درشتی کا طریقہ مناسب نہیں, بلکہ جتنی شفقت اور نرمی ہوگی فائدہ ہوگا. اس پر بھی مخالفت ہو تو تحمل کرے, طاقت نہ ہو تو خطاب خاص کی بجائے صرف خطاب عام پر اکتفا کرے. البتہ ایک بات ضرور ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں کسی بزرگ پر لوگ اعتراض نہ کریں, ایک ہوتا ہے عام شخص کا تبلیغ, ایک ہوتا ہے استاذ کی تبلیغ, ایک ہوتا ہے شیخ کی تبلیغ. دونوں میں, ان تینوں میں فرق ہے. عام شخص کی تبلیغ کے لیے یہ اصول ہے, کیونکہ عام شخص اگر کرے گا تو اس کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کا خیال رکھیں, نتیجتاً شر پیدا ہوگا اگر اس کا خیال نہیں رکھے. لیکن استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک علاقہ رکھتا ہے, تو بعض دفعہ اگرچہ اس کو بھی بڑی حکمت سے کام لینا ہوتا ہے, لیکن اس سے کم از کم مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاگرد کو سرزنش بھی کر سکتا ہے, باقی لوگ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا ایک مقام ہے استاذی شاگردی کا. یہی مامون رشید اور امین الرشید, یہ دو بھائی تھے, ان کو استاذ کے سامنے پاس بھیجا گیا تھا, یعنی مطلب یہ کہ علم پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے والد ہارون رشید سے استاذ کی سختی کی شکایت کی, شہزادے تھے ظاہر ہے. تو ہارون رشید نے ان کے تختی پہ لکھا, اس نے تو عربی میں لکھا ہو کہ بعد میں کسی نے حکایت فارسی میں کوٹ کیے, تو اس میں انہوں نے لکھا, جورے استاذ بحض مہر پدر. پھر استاذ کی جو سختی ہے وہ باپ کی نرمی سے بہتر ہے, استاذ کی جو سختی ہے وہ باپ کی نرمی سے بہتر ہے. اب باپ کو اگر حکم ہے کہ تو سختی کر سکتے ہیں, تو پھر استاذ کو بس ہماری نا, باپ کے لیے اگر اجازت ہے سختی کرنے کی تو پھر استاذ کو بھی تو ہوگی نا, استاذ کو اس سے زیادہ ہوگی اور شیخ کو اس سے بھی زیادہ ہوگی, کیونکہ استاذی کے لیے جو آتا ہے تو کم از کم وہ کنٹریکٹ نہیں کرتا کہ میں یہ ساری چیزیں برداشت کروں گا, جبکہ شیخ سے جب انسان بیعت کرتا ہے تو بیعت میں انسان گویا کہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, کہ گویا کہ میں اس مقصد کے لیے اپنی رائے بیچ دیتا ہوں. ہاں جی, تو اس وجہ سے وہ معاملہ الگ ہے. تو بعض بزرگوں نے اگر سب لوگ کے سامنے کسی کو ڈانٹا ہے, جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان نے مولانا ظفر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہت اچھی تقریر کی تھی, تو سب لوگ کے اندر ممتاز ہو گئے اس وقت, ظاہر مطلب ہے کہ سب لوگ ان کو تعریف کے نظر سے دینے, تو حضرت نے ان کو ایسا کسی معمولی سی بات پر اتنا سختی سے ڈانٹا کہ پسینے چھوٹ گئے اس کے, کیونکہ وہ چیز دلائی کر رہے تھے کہ وہ دل میں نہ رہے, لوگوں کی تعریف کے اوپر نظر نہ جائے, ان کو اپنی کمزوری نظر آئے. تو یہ اس میں حکمت تھی, اگر یہ الادہ کر لیتے تو اس کا یہ اثر نہ ہوتا. اگر کمرے میں بلا کے اس کی وہ یہ مطلب وہ کرتے تو اس کا یہ اثر تو نہ ہوتا نا, وہ تو سب کے سامنے کرنے سے یہ چیز ہو سکتی تھی. حضرت خواجہ مرزوب رحمت کو سب کے سامنے خانقاہ سے نکالا, نکل جاؤ تم, اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ دوات کدھر رکھی جاتی ہے, حالانکہ وہ ڈپٹی کمشنر کے برابر آدمی تھے انگریزوں کے دور میں, جن کا بڑا ہی مقام ہوتا تھا. ہاں جی, تو حضرت نے ڈانٹ کے نکالا, اور حضرت اتنے زیادہ وہ تھے اٹیچ تھے کہ باہر جو ہے نا وہ سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گئے, اور یہ شعر پڑھ رہے تھے. ہاں جی, وہ اپنے در نہ چھوڑیں گے, ہم ان کا در نہ چھوڑیں گے, حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں اپنی. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے تو کوئی بات, ہم بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے. وہاں ان کی مرضی چلے گی یا ہماری مرضی چلے گی. تو حضرت کو بھی تعلق تھا, تو پوچھا بعد میں, بھائی وہ باولا کدھر گیا گیا؟ ہاں جی, تو لوگوں نے کہا تھا وہ تو سیڑھیوں کے پاس بیٹھے ہو, یہ کہہ رہا ہے کہ لے آؤ اس کو. تو پھر اس کو غصہ کر کے بٹھا دیا, آئندہ خیال کر لیے گا. ہاں جی, تو اب یہ معاملہ تھا ان کا, ظاہر ہے مطلب انہوں نے اسی مقصد کے لیے تو آئے تھے, اسی مقصد کے لیے تو آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر اصلاح تو اس طرح نرمی نرمی سے نہیں ہوتی, تو یہ بات الگ ہے. لیکن بہرحال جنرل اصول یہ ہے, اگر استاذی شاگردی کا تعلق نہ ہو یا شیخ مرید کا تعلق نہ ہو, تو پھر تو انہی 8 باتوں پہ عمل کرنا لازم ہے. تبلیغ کا طریقہ, وہ تو اعلیٰ سبیل رب کا بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ کو سبیل رب کے سبیل رب کی طرف حکمت اور موعظ حسنہ کے ساتھ بلائیے, اور مجادلہ کی ضرورت ہو تو ان سے مجادلہ بھی, کہ مگر یہ احسن طریقہ سے ہو. سبیل رب سے مراد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے, جو کہ حضوری حدیث شریف صرف اسلام ہے, پس اس کی طرف بلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں. نمبر 1, حکمت کے ساتھ دعوت. نمبر 2, دعوت بالموعظۃ الحسنہ. نمبر 3, اچھے طریقے سے مجادلہ. گفتگو میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک اپنے دعویٰ پر دلائل کا قائم کرنا, اور دوسرا مخاطب کے دلائل کا توڑ اور ابطال. پہلے کو دعوت بالحکمت کہیں گے, یعنی دلائل ایسے ہوں جس سے دوسرا فریق متاثر ہوں اور اس کو اپنے دلائل اس کے مقابلے میں کمزور نظر آئیں, اور اس میں ضد نہ پیدا ہو بلکہ ماننے کا جذبہ پیدا ہو. حکمت اس کو کہیں. دوسرے کو مجادلہ. اب ایک تو ضابطے کی طور پہ بتانے, جیسے کہ ڈنڈورچی بادشاہ وقت کا حکم لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ کون اس پر عمل کرتے کون نہیں, اور ایک باپ کا بیٹے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس میں غائط شفقت بھی ہوتی ہے, اور ایسے طریقے سے بات کی جاتی کہ بیٹے کس طریقے سے مان ہی لے. اس کے لیے چاہے اس کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے, لیکن اس کو سمجھا کر چھوڑتا ہے, کیونکہ باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا خیر سے محروم ہو جائے. یہی موعظۃ الحسنہ کا اصل ہے کہ وائز اس طریقے سے بات کرے کہ مخاطبین کا دل پگھل جائے اور عمل کے لیے تیار ہو جائیں. وہ ضابطے کی خانہ پوری نہیں کرتا. یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی دیکھیے نا, ایک بات یاد رکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی, ایک کام سونپا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس مقصد کے لیے ہوئی تھی, اس کو اس میں ساری چیزیں بدرج اتم موجود تھی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے, حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کو, یعنی مطلب یعنی اللہ شرف فرماتے کہ اتنا ایسے بھی نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو ان کے لیے, آپ کے ذمے تو صرف بتانے, ہم نے آپ کو اس کے ان کے اوپر داروغہ نہیں بنایا. یعنی گویا کہ ان کی اس شفقت کو جو غائط درجے کی ہوتی تھی, اللہ جل شانہ اس کو یعنی کنٹرول کرتے تھے. تو یہ مطلب ظاہر ہمارے لیے ایک بات ہے, نمونہ ہے کہ آپ سب نے کتنی نرمی سے بات کی. ہاں جی, کتنی نرمی کے ساتھ بات کی, کفار کے ساتھ کتنی نرمی کی, اپنے صحابہ کے ساتھ کتنی نرمی کی. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے سب کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو تمام خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جمع کیے گئے تھے. یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام زندگی اس پر عمل کرنے کا حق ادا کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی تمام زندگی اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے ہر وائز کو عافیت کے ساتھ لمبی عمر, صحیح فام اور صحیح نیت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. حاصل کرنے کا طریقہ، فضائل تبلیغ اس کے چھوڑنے کے مواعید میں غور کرنا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس کا طریقہ ہے. جن کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہو ان کی مجالس میں شرکت بھی اس کے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ہماری تبلیغی جماعت، چونکہ تبلیغ کا نام آئے تو ظاہر اس کا ذکر تو یقیناً آئے گا، موجودہ تبلیغی جماعت چونکہ اہل حق کی کوشش سے وجود میں آئی ہے اور اس کے لیے اہل خیر نے بہت دعائیں کی ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، اس لیے اس میں خیر کا پہلو غالب ہے. اس لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تاہم جیسے کہ انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے انبیاء کرام کی تعلیم کی جب حفاظت نہیں کی تو گمراہ ہو گئے، اس لیے جو اصول اکابر چھوڑ چکے ہیں ان پر جب تک ہم قائم نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال جب قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور اگر اس پر عمل چھوڑ دے پھر خطرہ ہے کہ خیر ہم سے اٹھ نہ جائے. اس لیے ہمیں اپنی جماعت میں مندرج ذیل کمزوریوں کی اصلاح کا جلد سے جلد بندوبست کرنا چاہیے. نمبر ایک، علماء حق کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہ ہو، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھنا چاہیے، اور جو کچھ ہم کسی سے سنیں تو ان سے اس کی تصدیق کرواتے رہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط، تاکہ کہیں نہ سمجھے اسے ہم غلط باتوں کی تشہیر نہ کر رہے ہو. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے مطلب ریونڈ میں مقیم ان بڑے لوگوں میں تھے جو ہدایات دیا کرتے تھے اور کارگزاری سنتے تھے، میں نے براہ راست ان سے سنا ہے. یعنی اس میں کوئی دوسرا راوی نہیں ہے، تیسرا راوی نہیں ہے، بلکہ براہ راست سنا ہے. کہ بلکہ ہم کارگزاری میں بیٹھے ہوئے تھے، کارگزاری حضرت سن رہے تھے، تو یہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائیو، جو بات آپ کسی سے سن لے تو ان کو ویسے نہ بیان کیا کرے بغیر تحقیق کے، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیا کرے کہ کیا یہ بات صحیح کی ہے انہوں نے، پھر آپ آگے اس کو بیان کر لیا کرے اگر وہ تصدیق کر لے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف کے روح سے بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بڑھانا وہ جھوٹ میں شامل ہے. پھر حضرت نے ثابت کرنے کے لیے بڑا عجیب طریقہ حکمت والے اختیار کیا. حضرت نے اپنے سامنے کسی آدمی کو ہٹایا، چونکہ کارگزاری تھی، بھائی گشت کے طریقہ بیان کرو، گشت کے آداب بیان کرو. وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ گشت بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت نے روکتے ہیں، یہ کس سے سنا ہے؟ پہلی بات پکڑ لی، یہ کس سے سنا ہے؟ ہاں وہ خاموش، وہ بیچارہ کیا کہے. حضرت نے فرمایا بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، سارے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. ہمارے گشت سے کافی گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن سارے معاف نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کوئی قاتل قتل کر کے ہمارے ساتھ گشت میں شامل ہو جائے تو کیا اس کے قتل کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ مثال دی نا حضرت نے، اگر کوئی قاتل کا، اور اب کرتے ہیں اس طرح، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ سارے گڑبڑ کر کے پھر تبلیغی جماعت میں نکل جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے. بھائی ان لوگوں سے معافی مانگنی ہوتی ہے، ان کا تلافی کرنی ہوتی ہے، وہ تمام چیز کرنے ہوتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کسی بات کی تشہیر نہ کریں. تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں کیونکہ حضرات آ رہے ہیں. نمبر دو، ہمارے اکابر یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے فکر تھی، ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ اپنی انفرادی اصلاح کے لیے تعلق رکھنا چاہیے اور ان سے اپنی اصلاح کروانی چاہیے، کیونکہ اپنی اصلاح فرض عین ہے اور دوسروں کی اصلاح فرض کفایہ. نمبر تین، صرف اپنی جماعت کو خیر پر نہ سمجھے بلکہ اہل حق کے جتنے کام ہیں ان سب کو حق پر سمجھتے ہوئے ان کو اپنا کام سمجھے. ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ توڑ دوں بلکہ ان کے لیے دل سے دعائیں بھی کریں. ہاں جی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے اور ان کو حق پر نہیں سمجھتے تو پھر کیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ مورچہ گر گیا اور دشمن اس مورچے سے آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے لڑائی میں پیچھے سے حملہ کیا تھا جس کی توقع مسلمانوں کو نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ جو تیر انداز تھے جو پہلے شریک ہو گئے تھے، مطلب یہ ہے کہ باقی اس کے ساتھ کیونکہ فتح ہو گئی تھی مسلمانوں کو، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس میں تو صرف 6 افراد باقی رہ گئے تھے، ان کو تو شہید کر دیا جن میں امیر بھی تھے، اور پھر میدان ان کے لیے کھلا رہ گیا، تو پیچھے سے ان کا جو حملہ ہوا، آگے سے ان کو کافروں کو پتہ چل گیا، وہ بھی واپس مڑ گئے، تو مسلمان نرغے میں آ گئے دونوں کی طرف سے، تو بہت بڑا نقصان ہوا، ایک مورچہ گرنے کا کتنا نقصان ہوا۔ تو اس طرح جتنے بھی دین کے شعبے سارے دین کے مورچے ہیں، اب اگر 3 مورچے کام کر رہے اور چوتھا مورچہ گر گیا ہے تو اس طرف سے دشمن آ سکتا ہے، تو ایک دفعہ دشمن اندر آ جائے پھر تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں جی، باہر والے دشمن کی بات اور ہوتی ہے، اندر والے دشمن کی بات اور ہوتی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قلعے کس طرف فتح ہوتے تھے؟ کسی جگہ سے، کوئی شگاف، کوئی طریقہ، کوئی دروازہ، کوئی پلان کے آنا، اگر چند افراد بھی اندر گر جاتے نا، اندر آ جاتے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا اور باقی لوگ کو راستہ مل جاتا اور قلعہ فتح ہو جاتا۔ تو لہٰذا قلعے کی ہر ہر جس کو کہتے ہیں نا مطلب جارے کو مورچے سے حفاظت ہوتی کہ کوئی کسی طرح سے بھی نہ آ سکے۔ اس طرح ہمارے جو دین کا قلعہ ہے تب محفوظ ہوگا جب کہ ہر طرف سے امن ہو، ہر طرف سے محفوظ ہوں، کسی بھی طرف سے، مثال کے طور پر کوئی علمی دلائل والا جو ہے مطلب وہ سلسلہ ختم ہو تو لوگ دلائل کے ذریعے سے آ کر ہمارے لوگ عمرہ کر دیں گے، جہاد ختم ہو تو لوگ اس طرف سے آ کے ہمیں ختم کر لیں گے، سیاست ہمارے صحیح سیاست نہ رہے تو اس طرف سے آ کر لوگ ہمیں ختم کر دیں گے۔ ہاں جی، یعنی گویا کہ ہر شعبے میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے اور ان کو اپنا سمجھنا چاہیے، ورنہ پھر بڑا ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ جو فضائل دین کے دوسرے کاموں کے لیے احادیث شریفہ میں وارد ہوں اور جماعت کے اکابر نے تاویل کے ساتھ ان کو تبلیغ کے ساتھ جس کے لیے ثابت کی ہو ان کو بیان تو بے شک کیا جائے، لیکن جن کاموں کے لیے اصلاً ثابت ہو ان سے ہم کس طرح انکار نہ کریں، کیونکہ حدیث شریف کے معنوی تحریک میں تاریخ میں آ سکتا ہے جس سے ہم حق سے دور جا سکتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا، میں پشاور سے آ رہا تھا، حسن عبدال کے قریب ایک طالب علم وہاں کے مدرسے کا میرے ساتھ بیٹھ گیا، ہم بالکل پچھلے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی، تو مجھ سے پوچھا حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا پنڈی جا رہا ہوں۔ اچھا پنڈی میں ہوتے؟ جی۔ کہاں پر ہوتے؟ میں نے کہا ویسٹ میں۔ مرکز آپ سے کتنا دور ہے؟ میں نے کہا بس 20-25 منٹ واکنگ ڈسٹینس پر ہے۔ آپ ادھر جاتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کبھی جاتا ہوں۔ آج کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا آج تو آپ کے سامنے میں بھی آ رہا ہوں، تو آج تو میں نہیں جا سکوں۔ ہاں جی، تو خیر بہرحال اتنی بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے بہت اچھی کام کی دعوت دی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور بات یہ کہ حل جزا الحسان الحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ کہا جی بالکل ضرور۔ میں نے کہا آپ دین کے تبلیغ میں اپنا وقت لگایا کریں، خوب لگایا کریں، اللہ کو قبول فرمائے، بس صرف چند باتوں کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں اور آپ میری بات کو سمجھ بھی جائیں گے، باقیوں سے میں یہ بات شاید نہ کر سکوں۔ کہا جی بالکل، آپ فرمائیے۔ میں نے کہا دیکھیں، جو میں نے کہا تبلیغ کا کام بہت اہم ہے، لیکن اس کے لیے کہیں دین میں تحریف نہ کرو۔ ہم تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا چلو، میں نے کہا مثلا یہ آپ حضرات گشت میں جو بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اور رات کا اللہ کے راستے میں وقت لگانا یہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، یہ اصل میں حدیث شریف کس کے لیے؟ یہ تو مجاہدین کے لیے، طالب علم تھے نا، مجاہدین کے لیے۔ میں نے کہا آپ ضرور اس کو اپنے لیے بیان کیا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک رستہ ہے، لیکن بتاویل ہے، صراحتاً نہیں ہے، بتاویل ہے. تو تاویل کی جا سکتی ہے، بزرگوں نے اس لیے تاویل کی ہے کہ اس کی تاویل کی جا سکتی ہے، لیکن جس چیز کے لیے آپ تاویل کر رہے ہیں وہ جس اصل کے لیے، اس سے کاٹ کے اگر آپ کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مجاہدین کے لیے نہیں، ہمارے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تعریف ہوگی. میں نے کہا اس تعریف سے بچیں. میں نے کہا گش کے آداب جو آپ بیان کرتے ہیں، اس میں جو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے، اچھا اس میں جو بھی نکلتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے پر بچاتے ہیں، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم. میں نے کہا یہ اصل حدیث شریف کس کے لیے ہے؟ کہتے طالب علموں کے لیے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ، دین کے لیے نکلنے والے بھی طالب علم ہی ہیں، اس وجہ سے تعویل کے طور پر ان کو اپنے لیے استعمال کر سکتے، لیکن اگر یہ کہہ دے کہ ہم ار لیتے ہیں لیکن طالب علموں کے لیے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے اس کو تعریف کہیں گے. میں نے کہا بس تعریف سے بچے. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، حدیث شریف جو آتا ہے کہ جب کبھی کوئی ذکر کی محفل ہو تو فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور بڑا ہی مطلب جو ہے نا وہ اوپر تک معاملہ جاتا ہے، پھر بعد میں اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوتے ہیں مجلس کے بعد، تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے لیکن ان کے اکرام کے لیے، تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو ذکر کے مجلس سے آئے ہیں. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو دیکھا تو نہیں، تو اگر دیکھا ہوتا تو پھر تو بہت زیادہ یاد کرتے. تو پھر مطلب جو ہے نا وہ کس چیز کو مانگ رہے تھے؟ تو جنت کو مانگ، کیا جنت کو دیکھا؟ جنت کو دیکھا، اگر دیکھا ہوتا پھر تو بہت زیادہ مانگتے، اس طرح دوزخ کے بارے میں. پھر اس میں آخر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گوارے نا، میں نے ان کی بخشش کر دی. تو اس پر چند فرشتے کہیں گے کہ اللہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف کسی دینی دنیائی کام کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ صرف بیٹھ گئے تھے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے. تو اللہ پاک فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے، لہذا ان کو بھی بخش دیا. میں نے کہا یہ حدیث شریف آپ اپنے بیان کے لیے استعمال کر لیں کہ جو ہمارے بیان ہوتے ہیں وہ ایسا ہے اور اس کے. تو میں نے کہا بیان بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، تعویل کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کہہ دیں کہ یہ بیان کے لیے تو ہے لیکن ذکر کے مجلس کے لیے نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کہتے تعریف ہوگی. میں نے کہا تعریف سے بچے. کہتے جزاکم اللہ، آپ نے بہت اچھی طرح مجھے سمجھایا، میں انشاءاللہ عمر برس کو یاد رکھوں گا کہ مطلب تعریف سے بچنا چاہیے. تو اصل بات یہی ہے، مثلا ہم اگر ایک دن اور ایک رات تبلیغ میں لگانے والے کے لیے اجر بتاتے ہیں، دیکھیں یہاں پر میں نے شامل کر لیا، ہاں جی، کہ اس کا اتنا اجر ہے کہ یہ دنیا مافیا سے بہتر. یہ فضیلت اصل میں اس حدیث شریف سے لی گئی جو جہاد کی فضیلت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں جہاد میں ایک دن اور ایک رات پہرہ دینے والے کے لیے فرمایا کہ وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور اس کے لیے ہمارے بڑوں نے تبلیغ میں وقت لگانے کو پہلے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا، اور پھر میں اس میں ایک دن اور ایک رات لگانے کو جہاد میں پہرہ دینے کا مشابہ قرار دیا، اور پھر اس پر یہ فضیلت کو قیاس کیا. یہاں پر اس قیاس کی نفی مراد ہرگز نہیں ہے، نفی مراد اس پر قیاس کرنا ممکن ہے، تبھی تو اکابر نے ایسا کیا، کیونکہ فضیلت کے لیے ضعیف استدلال بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس فضیلت کا اصلی جہاد فی سبیل اللہ میں پہرہ دینے کے لیے ہونے سے ہم نے انکار کیا تو یہ بلا شبہ اس حدیث شریف کی معنوی تعریف قرار پائے گی. اس طرح ہمارے ساتھی جب گشت میں چلنے والے حضرات کے لیے فضیلت بیان کرتے ہیں کہ گشت میں جانے والوں کے راستے میں فرشتے پر بچاتے ہیں، اس فضیلت کی اصل وہ حدیث شریف جس میں طالب علم کے راستے میں فرشتوں کے پر بچانے کی فضیلت مذکور ہے. اس طرح ہمارے ساتھ ہی اپنے بیان کے لیے جمع ہونے والوں کے لیے اس فضیلت کو ثابت جس میں ذکر کرنے والوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے ارد گرد فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں. تو بیان کے لیے اس فضیلت کے بیان کرنا جائز، لیکن ذکر کے حلقوں سے اس کے اگر ہم نفی کریں تو حدیث شریف کی معنوی تعریف کے زمرے میں آئے. یہ ماشاءاللہ ان گویا کہ تبلیغ کے لیے رہنما اصول ہے، اگر ہم لوگ اس پر عمل کر لے تو یہ بہت بڑا عمل ہے. دیکھو اسلام کی مخالفت کی جا سکتی نہیں، لیکن کوئی مسلمان اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے، کیا وہ اسلام کی مخالفت ہوگی؟ بس یہی والی بات ہے، کسی مسلمان کی غلط بات کو غلط کہنے سے اسلام پر حرف نہیں آتا. کسی مسلمان کے غلط کام سے اگرچہ لوگ لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لوگ لیتے ہیں، لوگ جو ہے نا مطلب کردار سے اثر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اسلام تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے طریقے، کوئی ایک بھی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو تب بھی اسلام اسلامی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. مثال کے طور پر کوئی بہت اچھا پروٹوکول ہے، سیٹ اپ ہے، پروسیجر ہے، اس پر کوئی بھی چلنے والا نہیں، لیکن اگر وہ بہترین ہے تو بہترین ہی رہے گا، لوگ صرف فائدے سے محروم ہو جائیں گے نا، فائدے سے محروم ہو جائے گا، باقی وہ چیز تو اپنی درجہ پہ بہترین ہے. تو اسی طریقے سے یا کوئی دوائی مارکیٹ میں موجود ہے، اس کو لوگ استعمال نہیں کریں لیکن ہے بہترین دوائی، تو اس کی دوائی پہ تو حرف نہیں آئے گا، البتہ یہ ہے کہ لوگوں سے محروم ہوں گے. تو اس طریقے سے اسلام پہ بات نہیں آئے گی، چاہے سارے مسلمان غلط راستے پہ چلے جائیں پھر بھی اسلام پر کوئی بات نہیں آئے گی. تو اسی طریقے سے تبلیغ پہ کوئی بات نہیں آئے گی، سارے تبلیغ والے غلط کرنے لگے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ تبلیغ اللہ کا حکم ہے، تبلیغ اللہ کا حکم ہے، وہ ہم کسی اور کی تعریف، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے تو تعریف نہیں کر رہے نا، یہ تو ہم اللہ کی بات سمجھ کے. ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک ایسے موقع پہ حضرت نے فرمایا، بھئی یہ لوگ اگر میرے جلد کو کینچی سے بھی کاٹے نا تب بھی میں کہوں گا کہ کام حق ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کام ہم نے ان کے لیے تو نہیں شروع کیا، یا ان کے لیے تو ہم نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے لیے کریں گے نا، تو اس لیے بولیں گے بھی اللہ کے لیے. تو اس وجہ سے تبلیغ کے کام کی مخالفت کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتی. ہاں غلط طریقے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوگا، لیکن اس اختلاف کرنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، طریقہ کار ہے، حکمت ہے، بصیرت ہے. ہاں جی، وہ جیسے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کل حاضی سبیل یادو اللہ اللہ بصیرت انا عمر تبانی. تو یہ اللہ کی طرف جو دعوت دینا ہے یہ بصیرت کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبین کا بھی کام ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تبلیغ کی کبھی بھی مخالفت نہیں کر سکتے. ہاں دل سے چاہتے ہیں کہ جیسے بڑوں نے اس کے لیے اصول و ضوابط بنائے تھے، ان اصول و ضوابط پر پورا پورا عمل ہو، ان اصولوں کا احترام ہو، اور اس کام کو مطلب ظاہر ہے اس انداز میں کیا جائے جس سے کسی اور کام کی مخالفت نہ ہو بلکہ اس کو سپورٹ حاصل ہو جائے. یعنی جو بھی دین کا کام ہے اس سے کسی دوسرے دینی کام کو تو مدد ملنی چاہیے نا. مثلا جماعت میں چلنے والے حضرات جو پہلے بالکل ہی بگڑے ہوئے تھے، چاہے کاروبار کر رہے تھے، چاہے ملازمت کر رہے تھے، چاہے ڈاکے ڈال رہے تھے، چاہے کچھ بھی کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، لیکن بگڑے ہوئے لوگ تھے اور جماعت کی وجہ سے آ گئے قریب الحمدللہ کنٹریبیوشن. اب جب بھی یہ لوگ آئیں گے تو یہ دین سے بے بہرا لوگ تھے، تبھی تو ایسا کر رہے تھے، تو سب سے پہلے دین سیکھنے والا کام ہوگا. اب جماعت کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے حکمتن کہ جس سے ان کو مسائل سکھائے جا سکے. مثلا نماز کے مسائل لے لو، جماعت میں ہر قسم کے طبقے کے لوگ آئیں گے، ہر قسم کے مسلک کے لوگ آئیں گے، تو اگر آپ مسائل بیان کرنا شروع کر لیں گے تو کسی کے مطابق ہو کسی کے مطابق نہیں ہوگے، اختلاف ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا. لہذا جماعت میں مسائل بیان کرنے سے روکا گیا کہ آپ مسئلے نہ بیان کیا کرو یا مفتی نہ بن جایا کرو، بلکہ کہہ دیتے بھائی اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھ لیا کرو، اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھ لیا کرو، اپنے اپنے علماء سے رابطہ کر لیا کرو اس مقاصد کے لیے. کیوں کہا جاتا ہے؟ حکمت ہے نا، بغیر اس کے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو دوسرے علماء سے کہنے کا، اس کا مطلب ان سے علم سیکھو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ان سے علم سیکھو. علم سیکھنے کے اپنے ادارے ہیں، یہ دور اسپیشلائزیشن کا ہے، اس میں ہر طبقے کی اسپیشلائزیشن ہے. جب تک علم کو آج کل کوئی پورا وقت نہیں دیتا اس وقت تک کام نہیں بن سکتا. تو ایسی صورت میں جب پورا وقت وہ دے گا تو ایک ادارہ بن جائے گا, اب دوسرا تو اس طرح کر نہیں سکے گا, نتیجتاً وہ اس کا اس میدان میں کیا ہوگا, حاجت مند ہوگا, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. مسئلے مسائل وہ علماء سے پوچھیں گے, مدرسوں میں جائیں گے, دارالافتاء کے پاس جائیں گے, ان سے سیکھیں گے, علماء کے جس کو کہتے ہیں مطلب بیانوں میں بیٹھیں گے, علماء کے درسوں میں بیٹھیں گے, اسی طریقے سے ان کو مسئلے سیکھنے میں مطلب جو ہے نا وہ مدد ہوگی. اگر ایسا نہیں تو پھر مجھے بتاؤ طریقہ کیا ہوگا, کیسے ان کو فرض عین درجے کا علم حاصل ہوگا, کیسے ان کو دین کی باتیں معلوم ہوگی. مثلا حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ 60 سال تک بعض لوگ نمازیں پڑھے لیکن ان کو نماز قبول نہیں ہوگی, کہ کسی کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا, کسی کا وہ نہیں. اب اگر اس قسم کی بات ہے تو مجھے بتاؤ کیوں ہے, کہ انہوں نے کسی عالم سے سیکھا نہ کسی عالم کی طرف گئے, اگر جاتے تو ان کو بالکل آسانی سے معلوم ہو جاتا, معلوم ہو سکتا تھا. تو یہ جو ہے نا مطلب علماء کے پاس جانا ضروری ہے, علماء کے پاس جانا اس مقصد کے لیے ضروری ہے, ورنہ بڑی موٹی موٹی باتیں انسان کو نہیں معلوم ہوتی. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ واقعی بڑی موٹی موٹی باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. تو اب جماعت میں اگر کوئی دیندار بن گیا تو دیندار رہنے کے لیے اس کو دین سمجھنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں, دین جاننے کی ضرورت ہوگی یا نہیں, تو دین جاننے کے لیے علماء کے پاس جائے گا, وہی سے حاصل کرے گا. تو اس وجہ سے علماء کے ساتھ جوڑ. اب جوڑ کی دو صورتیں ہیں, ایک جوڑ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اور ایک ان کو اپنا محتاج سمجھ کر. بات سمجھ آ رہی نا, ایک اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھ کر, ایک ان کو اپنا محتاج سمجھ کر. اگرچہ دونوں چیزیں ایک نظر آتی لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے, اگرچہ دونوں چیزیں ایک نظر آتی لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, علماء کو اپنا محتاج نہ سمجھو, بلکہ علماء کی اس مسئلے میں علماء کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھو, تبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ہاں جی, یہ بات بہت اہم ہے, ورنہ علم کی حقیقت دل میں نہیں آ سکے گی. الفاظ شاید آ جائیں, الفاظ تو کتاب سے بھی آ جاتے ہیں, حقیقت سامنے دل میں حقیقت نہیں آئے گی دل میں. یہ علماء کی ادب کرنے سے, ان کا اکرام کرنے سے یہ چیز آئے گی. کیوں, حدیث شریف نہیں ہے کہ جو بڑوں کی تعظیم مطلب نہ کرے, جو چھوٹوں پہ شفقت نہ, اور علماء کا ادب نہ کرے, وہ نہیں ہے حدیث شریف. اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو اصل کے طور پر دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے جو ضرورت ہوگی وہ دین جاننے کی ہوگی, تو اس کے لیے وہ ان کو علماء کے پاس جانا چاہیے. ہم سب کو ظاہر ہم اس کے محتاج. دوسری بات تربیت, اصلاح نفس جو ہے یہ سب شخص کی لوگوں کے اوپر فرض ہے موت سے پہلے. جیسے طلب العلم فریضت علی کل مسلم, جس طرح فرض عین درجے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے, اس طرح قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ کے طور پر بلکہ اس کی بنیاد پر ہر شخص پر اپنی اصلاح موت سے پہلے کروانا یہ لازم ہے, فرض ہے. اب جب اس فرض کو سیکھنے کے لیے تو کوشش کرے گا تو کہاں جائے گا, ظاہر جہاں یہ کام ہوگا تو وہیں جائیں گے, اس کے لیے خانقاہیں, ان کے لیے مشائخ کے مجالس ہیں, ان کے لیے ان حضرات کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا, ورنہ محروم رہیں گے. تو یہ جو ہے نا مطلب اس طرف یہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی فکر تھی, مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی، باقاعدہ حضرت کے خطوط میں یہ بات موجود ہے کہ کیا 12 تسبیح کا ذکر لیا ہے نہیں لیا، اور اس کو کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، اس کے بارے میں تفصیل بھیجو. یہ ساری باتیں ہیں. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا تو عملی طور پر مطلب تمام چیزیں موجود ہیں، خطوط کی بات نہیں، کتابیں موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. پر خود حضرت کا خانقاہی نظام، پر اعتکاف کا نظام، یہ ساری باتیں حضرت کی موجود ہیں. تو اس مطلب ہمارے جماعت کی بنیادی ترتیب و تشکیل جو تھی وہ اس طرح تھی کہ کچھ حضرات یہ بیڑا اٹھائیں کہ نہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرے، اور کچھ حضرات ایسے ہوں جو ان بے طلبوں میں جب طلب پیدا ہو جائے تو ان کے طلب کو پورا کرنے کے لیے ان کو ان کے پورا کرنے والے نظاموں تک پہنچا دے، ان کے ساتھ ملا دے. یہ ضروری ہے. تو یہ کم از کم یہ جو بات ہے نا، تعلیم و تربیت والی بات، اس سے تو کسی کو مفر نہیں ہے. باقی آپ سیاست میں جاتے نہیں جاتے، ہر ایک کا اپنا میدان ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جاتے تو نہ جائیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو، تشکیل کی ہوگی، وہ چلے جائیں گے. اگر آپ جہاد میں جاتے نہیں جاتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ جس کی تشکیل ہو چکی ہے ان کو اللہ پاک بھیج دے گا، ان کا کام ہو جائے گا. ہاں جی، اگر مثال کے طور پر کوئی اور دین کا شعبہ ہے، تصنیف و تعلیف کا ہے، آپ اس کے بارے میں نہ دیکھیں، وہ جن کے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ان کے لیے اللہ پاک راستے بنا دے گا. لیکن یہ تعلیم و تربیت تو ہر شخص کے لیے لازم ہے، اس میں تو چوائس ہی نہیں ہے، نو آپشن از دیئر اس کے مقابلے میں، یہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار بھی ہے. بے شک یہ طریقہ کار جماعت کے اندر بنا دو، کوئی مسئلہ نہیں، سیاسی حضرات اپنے جماعت میں بنا لے، مجاہدین اپنے جماعت میں بنا لے، تبلیغ والے اپنے جماعت میں بنا لے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہونا چاہیے جماعت کے حضرات مدرسے بنا لے، وہیں پر تعلیم دیں، مشائخ جو جماعت میں ہیں ان سے لوگ بیعت ہو، ان سے جو ہے نا مطلب لوگ استفادہ کر لے، مطلب جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کروا دے. یہ تو نہیں نعوذ باللہ من ذالک کے جن کے ساتھ آپ کی مناسبت نہیں آپ ان کے ساتھ آ جائیں، نہیں، جن کے ساتھ آپ کی مناسبت ہے ان کے پاس ہی جاؤ، اور جن سے آپ سیکھ سکتے ان سے سیکھو. لیکن جب آپ ایسا کرنے لگو، کم از کم یہ چیز تو ہونی چاہیے کہ کسی اور جگہ بھی اگر یہ کام ہو رہا ہو تو اس کی مخالفت تو نہ ہونا. مثال کے طور پر اگر میں خود محتاج ہوں علم کا، تو جیسے کسی ایک نبی سے انکار سارے انبیاء سے انکار ہوتا ہے، کسی ایک نبی سے انکار سارے انبیاء سے انکار ہوتا ہے، کسی ایک کتاب سے انکار ساری کتابوں سے انکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسی ایک عالم حق سے انکار سارے علماء حق سے انکار ہے. کیونکہ آپ نے حق کو نہیں دیکھا، آپ نے صرف اپنے نفس کو دیکھا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اگر آپ حق کو دیکھتے تو سارے علماء حق پر آپ کے ہیں، ان سب کے احکام آپ پر واجب ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ سیکھیں کسی ایک سے، آپ کی مناسبت کسی ایک سے تو ان سے لو، لیکن آپ کسی عالم حق کے خلاف بات نہیں کر سکتے. وجہ کیا؟ اس کے ساتھ حق ہے، حق کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ جتنے بھی اعلی حق ہیں ان سب کا احترام، اور ان کے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا. جتنے مشائخ حق ہیں ان میں سے کسی جن کے ساتھ مناسبت ہو اس سے اپنی تعلیم تربیت کا بندوبست کروانا، باقیوں کو بھی حق پر سمجھنا، ان کا قدر کرنا، احترام کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا منہج الجماعت ہے، جماعت علماء ہے، جماعت مشائخ ہے. ہاں جی، اس وجہ سے ہم کسی ایک کو بھی وہ نہیں قرار دے سکتے ہیں. تو یہی اصل میں بنیادی نقطہ ہے. اگر ہم لوگ اس طرح کر لیں تو میرے خیال میں اس کی افادیت میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنا اضافہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کے بارے میں فکر مند بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اس بات کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس مسئلے میں کچھ پیش رفت کریں. اگلا ٹاپک ہے ہی تفکر کا، وہ تفکر کا ہے. ان فی ذلک الایت الایت لقوم یتفکرون، اس میں نشانی فکر کرنے والوں کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاثروا ما یبقی الا ما یفنا، بس باقی رہنے والی چیزوں کو فانی چیزوں پر ترجیح دو. حقیقت فکر، دو معلوم چیزوں کو ذہن میں حاضر کر کے اس سے تیسری بات اخذ کرنا تفکر کہلاتا ہے. دو معلوم چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے تیسری بات اخذ کرنا کیا ہے؟ تفکر ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنے بصیرت کو استعمال کر کے جو ہمیں معلوم ہے اس سے غیر معلوم تک پہنچے، جو معلوم ہے اس کے ذریعے سے ہم غیر معلوم تک پہنچے. مثلا یہ کہ آخرت باقی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، اس سے یہ بات ذکر میں آئی کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبا یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بلا شبہ آسمان اور زمینوں کے بنانے اور ایک بات دیگر رات کے دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے دلائل ہیں، جن کی حالت یہ کہ وہ لوگ ہر حال میں دل سے بھی اور زبان سے بھی، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے اس مخلوق کو لایا یعنی تو پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں حکمتیں رکھی، ہم آپ کو منزہ اور پاک سمجھتے ہیں، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. ان آیت مبارک و حدیث شریفہ سے بالکل ہی واضح ہوتا ہے کہ مخلوقات اور مختلف واقعات میں غور کرنے سے اس سے صحیح نتیجے تک پہنچنے کا کام لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کے یقینی ہونے کا ادراک کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش طلب کرنی چاہیے. ان فانی نعمتوں کی ان باقی نعمتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اس لیے ہمیں ان باقی نعمتوں کی طلب میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ مانگنا تو سب کچھ اللہ ہی سے ہے کہ وہی کارساز ہے، اس لیے اس دنیا کی ضروریات کو بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، یا اس مطلب صرف یہ ہے کہ باقی کو فانی پر ترجیح دینے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دائم الفکر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہنسنا بس تبسم ہوتا تھا، کبھی بھی کل کر نہیں ہنسے ہنستے تھے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، ورنہ جو احوال شدیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اس کی وجہ سے تو شاید تبسم بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مجھے جو معلوم ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو بہت کم ہنستے ہو، زیادہ رویا کرتے. تفکر کی ضرورت. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا خیر فی قرۃ ولیس فیہا تدبر ولا عبادت فیہا فقہ. جامع بیان العلم الفضل. حضرت علی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ارشاد فرمایا معتد بھی نفع نہیں ایسے قرآن مجید پڑھنے میں جس میں فکر نہ ہو، اور ایسی عبادت میں جس میں معرفت نہ ہو، اور ایسی عبادت میں جس میں معرفت نہ ہو. کیا بات ہے، وہی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کی جو تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کو ملا ہے. صوفیاء کے طریق کا مدار اعظم یہی فکر ہے، لہٰذا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اکابر کو بھی اپنے حال سے فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنا محاسبہ کر کے اب تغیر حال کی فکر کرنی چاہیے. فکر کی وجہ سے راستے خود بخود منکشف ہو جاتے ہیں. سوچنے کی مثال حضرت تانوی علیہ وسلم نے گڑی کی بال کمانے سے دی ہے کہ ہے تو مختصر سی لیکن تمام پرزوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے. اس طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہوتے ہیں. سارا قرآن پاک قرآن فکر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ کا ذالک یبین لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ احکام اس لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت میں موازنہ کرنے کے لیے فکر کرو. آل اللہ نے دنیا کی حقیقت میں فکر کر کے ہی آخرت کی حقیقت کو سمجھا ہے، اس لیے دنیا سے نفرت کرتے ہیں. فکر کا طریقہ. نوری ایمان، یعنی جس پر ایمان ہے پر کامل، پر یقین کو کامل کرنے کا طریقہ ذکر فکر ہی ہے. نوری ایمان یعنی جن پر ایمان ہے پر یقین کو، نوری ایمان دیکھو نا ذرا تھوڑا سا مطلب اس کو اچھی طرح کانٹیکس کو سمجھے. نوری ایمان یعنی جن پر ایمان ہے، کن پر ایمان ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور اس طرح جو ہے نا مطلب آخرت پر ایمان، اور جنت و دوزخ اور تقدیر اور تمام چیزوں پر ایمان جو ہے، اس پر یقین کامل کرنے کا طریقہ، یقین کامل کرنے کا طریقہ ذکر فکر ہی ہے. ارشاد فرماتے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دنیا میں، آج دن میں کتنے نیک کام کیے، جو نیک کام ہوئے ان پر خدا کا شکر، جو نہ گناہ ہوئے اس پر استغفار کرے، جو بات کہے سوچ کر کہے، جو کام کرے پہلے سے اس کا انجام سوچ لے. देखो, हम जब जानते हैं किसी जगह पे, तो सबसे पहले इसकी फिक्र करते हैं कि हम जहां जा रहे हैं क्या उसका रास्ता मालूम है, उसकी फिक्र करते हैं। जिनसे जहां जा रहे हैं उनके उनके साथ अगर राबता हो तो हम कहते हैं भाई अपना लोकेशन भेज दें। तो अपना लोकेशन जो वो भेजता है, तो उस निज़ाम को जो इस लोकेशन तक पहुंचने में मदद करता है, बिल्कुल मेनवान उस पे चलते हैं, ज़रा भर भी उससे आगे पीछे नहीं करते। हालांकि उसमें गलती का इम्कान भी होता है, लेकिन बहरहाल हमारे पास सिर्फ वही होता है, तो हम उसके पीछे चलते हैं। तो इसी तरीके से मतलब यह है कि हम जो भी दीन का काम, जो भी काम करें, पहले हम सोचें, फिक्र करें, क्यों करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, और फिर इसके बाद जो है ना, मतलब यह है कि कैसे करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें फिक्र ही से वाबस्ता हैं। बात जुबान से बगैर किसी फिक्र के निकले, इसमें खतरा होता है, और बात जुबान से फिक्र के साथ निकले तो उसमें बचत हो सकती है। कि जब इंसान ये सोचता है कि मैं जो बोलता हूं उसका असर क्या होगा, कभी आपने फॉरेन ऑफिस वालों को बोलते देखा है, वो जो बयान देते हैं, बड़ा अजीब बयान होता है उनका, उसमें इतने रुकावटें, उतने वक्फे, उतने इस किस्म के अल्फाज होते हैं, क्यों, वो साथ साथ सोच रहे होते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती, उनको पता होता है कि मेरी एक गलत बात जुबान से निकलेगी तो मुझे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी। हाँ जी, क्योंकि वो कौम के तर्जुमान होते हैं, तो वो जो है ना, मतलब सोच समझ कर बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी बात, या वकील जब बोलते हैं अदालत में कैसे बोलते हैं, हाँ जी, मतलब जाहिर तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि ऐसा ना हो कहीं, मतलब कोई ऐसी बात मेरे जुबान से निकले जो बिल्कुल ही दूसरी तरफ मुझे ले जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब बाकायदा एक फिक्र की तरफ दावत देते हैं कि हम लोग हर चीज़ के अंदर पहले सोचे फिर बोलें, सोचे तो काम करें, सोचे सोच कर काम करें, हर चीज़ में पहले सोचना लाजिम हो, इसके बाद जब हम काम करेंगे तो उसके कुछ चीज़ें हम पर पहले से खुली होंगी, उसकी उनकी रियायत करते हुए हम बात करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। मुराकबात करके, बिलखसूस मुराकबा मौत, अगर मौत के सोच से दिल घबराए तो फिर मुराकबा हयात यानी आखिरत के हयात का मुराकबा करे, कि वहाँ कैसी कैसी लज्जतें हैं, उन लज्जतों के हुसूल का तरीका ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करें, उसकी नाराज़गी से बचे, इससे अमाल की लालच पैदा होगी और अमाल की तौफीक नसीब होगी। हाँ जी, यानी मतलब यह है कि दुनिया के बारे में गालिबन हज़रत तानवी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि जी उसके बड़े ख्याल आते हैं, तो हज़रत ने फरमाया फिर अच्छी तरह इसको जांचो, फिर अच्छी तरह इसको सोचो, फिर अच्छी तरह इसकी खबर लो कि ये क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। तो वाकईतन अगर हम इस तरह देखें, तो किसी भी चीज़ को देखें ना, तो हमें बहुत जल्दी हकीकत तक रसाई हो सकती है, लेकिन इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं कि इसके लिए हम तैयार हो जाएं। उमूमन इंसान जज्बात का ताबे होता है, और जज्बात से बात, और जज्बात नफ्स के ताबे होते हैं, उल्टी गंगा बह रही होती है, ये उल्टी गंगा है ना, होना क्या चाहिए, नफ्स को दिल का ताबे होना चाहिए, दिल को अकल का ताबे होना चाहिए काम करने में, यानी गोया कि नफ्स सही जज्बे के साथ हो और जज्बा अकल के साथ, अकल के मुताबिक हो, यानी महज जज्बाती नहीं हो बल्कि सही जज्बाती हो। मिसाल के तौर पर मैं नारे लगाऊं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये महज जज्बाती है, और मेरे अंदर एक जज्बा है कि मेरी कौम को कामयाबी हो, मुसलमानों को कामयाबी हो। अब मैं नारे नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो जज्बा अंदर से काम कर रहा होगा, मुझे फाल रखेगा, मुझे सोने नहीं देगा, मुझे काम करने देगा, मुझे मिलने देगा, मुझे लोग ऐसे लोग के साथ सारे जराए में इस्तेमाल करूंगा, वो जज्बा ही होगा। وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور میرا نفس اس جذبے کے تابع ہوگا. تو ہونے کیا چاہیے، نفس کا کنٹرول جذبے کے ساتھ ہونا، اور جذبے کا کنٹرول عقل کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی سوچ اور فکر، یہ جس کو کہتے ہیں وہ عقل کے ذریعے سے آتا ہے، اور عقل جذبے کو دیکھتا ہے کہ آیا جذبہ صحیح ہے غلط ہے. مثلا چیخنے چلانے سے کیا ہوگا، ہاں بعض دفعہ چیخنے چلانے سے کام ہوتا ہے، تو وہاں باقاعدہ فکر کے ساتھ چیخنے چلانا ہوگا. یہ سلوگنز جو دیتے ہیں، سلوگنز دیتے ہیں نا، مطلب وہ عوام کو سلوگنز دیتے ہیں تاکہ اس ان کو موٹیویٹ کیا جائے. تو وہاں چیخنے، لبیک اللہم لبیک کیا ہے، اس میں چیخنے چلانا ہے نا، لیکن پیچھے جذبہ کیا ہے، سمجھ میں آ گئی بات. تو لبیک اللہم لبیک یہ بھی ایک مطلب، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے تصور میں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس طرح جو جذبات ہیں وہ جس کو چیخنے چلا ہے وہ بھی کنٹرول انداز میں ہو تو پھر ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی سوچ کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جس کو کہتے ہیں نا، سارے غیر مفید بھی نہیں، سارے مفید بھی نہیں ہیں، لیکن مفید ہو کر مفید کی جب بات آئے گی تو فیصلہ کہاں سے ہوگا، علم کی بنیاد پہ ہوگا نا. تو علم کہاں سے مطلب وہ جو ہوتا ہے، یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں حاصل کہاں سے ہوتا ہے، اور عمل کہاں سے ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے نا. علم کی جگہ کون سی ہے، دل ہے، عقل ہے، عقل ہے نا. تو عقل کے ذریعے سے علم کو استعمال کیا جاتا ہے. البتہ وہ جو عقل ہے جس کو کہتے جو صحیح سمجھ ہے، صحیح سمجھ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اخلاص اور تقوی اور بصیرت جو ساتھ ہے وہ دل کا معاملہ ہے. تو اس لیے دل و دماغ کو اکٹھا کیا گیا ہے، دل و دماغ کو اکٹھا کیا کہ دل و دماغ کی فیکلٹی یہ مشترک ہے اس مسئلے میں فہم کے لیے. ولم قلوب لا يفقهون بها، تو فقاہت کس چیز میں ثابت ہو گئی، دل میں ثابت ہو گئی نا. اس طرح عقل میں بھی ثابت ہے، عقل میں تو پہلے سے ثابت ہے، لعلکم تعقلون، ہاں جی اولی الالباب، یہ تمام چیزیں پہلے سے ثابت ہے نا. تو ادھر سے تو پہلے سے ثابت ہے، لیکن اس آیت سے کون سے ثابت ہو، تو یہ دونوں آپس میں ملیں گے، کیونکہ دل اور دماغ کا آپس میں کوریلیشن ہے. وہ یہ کہ کچھ چیزیں دماغ جنریٹ کرتا ہے، کچھ چیزیں دل جنریٹ کرتا ہے. جو دل جنریٹ کرتا ہے اس کی دماغ کو ضرورت ہے، جو دماغ جنریٹ کرتا ہے اس کی دل کو ضرورت ہے. مثلا ایمان دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے، بصیرت دل میں ہوتی ہے، یہ چیزیں مطلب دل کے اندر ہے. اب اس کی ضرورت عقل کو ہے، بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے، دیکھنے، مطلب وہ چیز جو ہیڈن ہے اس کو بھی آپ کو نظر، وہ آپ کو نظر آ جائے، وہ بصیرت ہے نا. تو دیکھنے کے بعد فیصلہ کون کرے گا، مطلب وہ دیکھے، میں نے دوربین میں دیکھا تو دوربین فیصلہ کرے گا، فیصلہ تو دیکھنے والا کرے گا نا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ دونوں کی کمبینیشن ہے. عقل جو پلاننگ کرتا ہے اس کا دل کو فائدہ ہوتا ہے، اور دل جو کی جو بصیرت اور تقوی اور ایمان ہے اس سے عقل کو فائدہ ہے. یہ آپس میں اس وجہ سے ان کو اکٹھا کیا گیا، دل و دماغ، اور اس طرح قلب و جگر، جگر نفس کے لیے، یہ بھی اکٹھا کیا گیا. تو گویا جو قلب کا رول ہے یہ دونوں میں مشترک ہے، قلب کا رول دونوں میں مشترک ہے. قلب کا جو کام کرنے والا فعالیت والا رول ہے وہ نفس کے ساتھ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دل سے کام کرنا، تو یہ کون سے کام ہو گئے، ظاہر کام تو نفس کرتا ہے نا، تو دل سے کام کرنا وہ دل ساتھ شامل ہے نا. تو یہاں اس کے ڈانڈے اس کے ساتھ ملتے ہیں، نفس کے ساتھ ملتے ہیں، اور ساتھ مطلب یہ کہ سوچنے اور فہم کے جو ڈانڈے ہیں وہ کس کے ساتھ ملتے ہیں، وہ عقل کے ساتھ ملتے ہیں. تو دونوں جگہ پر یہ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا گیا ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا گیا ہے. تو بہرحال ہمیں یہ کرنا پڑے گا تفکر. اب دیکھو کمال کی بات یہ ہے، کہ کام ہوتے ہیں مجاہدے کے ذریعے سے، مطلب ہے کہ کوشش محنت کے ذریعے سے، اس میں بھی دل ساتھ ہے نفس کے ساتھ. اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا مجاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ مجاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کا مجاہدہ یہ ہے. اور اپنے کام پر جم جانا یہ مجاہدہ ہے نفس کا. تو اب یہ کہ مجاہدے کی لائن بھی قلب کا نفس کے ساتھ شامل ہے، اور سوچ فکر کا لائن بھی عقل کے ساتھ شامل ہے. تو اسی وجہ سے ذکر فکر یہ عقل کا کام ہے اور ذکر دل کا. تو ذکر میں اس کے ساتھ شامل ہے نا، ذکر میں یہ عقل کے ساتھ شامل ہے، یعنی دل کے ساتھ شامل ہے عقل. اور ساتھ جو ہے نا نفس جو ہے، نفس کیا کرتا ہے؟ اچھا وہ جب کام ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا، یہ اللہ کا استعظار ہے، ذکر ہے. اور ساتھ مطلب یہ ہے کہ کرنا، تو یہ نفس کا ہے، تو وہاں پر نفس کے ساتھ شامل ہے. تو یہ دونوں فیکلٹیز اپنے اپنے طور پر مشترک ہیں باہم، اور ہم لوگوں کو اس کو تیار کرنا پڑ، اسی کو تربیت کہتے ہیں. یعنی اس وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑی چیزوں کو مشکل سمجھتے ہیں. مشکل اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپس میں آرگنائز نہیں کر سکتے. تو جو اس کے ماہر ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے یہ چیزیں سکھائی ہوتی ہیں، وہ بہت مختصر طریقے سے ان کو آرگنائز کر کے بتاتے ہیں. اچھا پھر اب یہ کرو، جیسا تانوی ہم سے فرمایا، اچھا خوب غور کرو، پھر اچھی طرح اس پر غور کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضرات جو ہے نا، وہ یعنی چند لفظوں میں وہ چیز بتا دیتے ہیں، اس کا جو ڈانڈے ملا دیتے ہیں، اور اس سے پھر ماشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. نیا ٹاپک نہیں شروع کرتے کیونکہ وقت نہیں ہے. نماز 7:30 بجے. وآخر دعوانا الحمد للہ. شروع کر لیتے کیونکہ شاید سوا پر آسان ہو. لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 لا الہ الا اللہ، 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 لا الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله مربع جدا والتام الصلاة كام ذات محمد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم حق 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 حق
हक 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 हक
अल्लाह मसल्लल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाह 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 मसल्ला सैदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसलम। نحمدك آخر معمول وأكرم مسؤول على ما علمت مناجات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اني مسني ضر وانت ارحم الراحمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سیاتهم انك انت العزیز الحکیم وقهم السیئات ومن تق السیئات یوم الدین فقد رحمته وذلک هو الفوز العظیم واسل لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین انی مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم ربنا عليك توکلنا وعليك انبنا وعليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها انا نسالك من خير ما سالك من عبد منه نبي من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطيئتي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم بي مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصل ديني الذي هو عصمة امري واصل دنيا الذي فيها معاشي واصل الاخره التي فيها معادي واجعل الحياه زينه في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم من عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغناء وشر فتنه الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والصمة والرياء من الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزلي الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن رد إلى أرض الأمر وفتنة الدنيا ومن فتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم يا الله تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں یا العالمین جو حق ہے وہ حق دکھا دے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور جو باطل ہے وہ باطل دکھا دے اسے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما ہر شر سے محفوظ فرما شیطان کے تمام چالوں سے محفوظ فرما ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا ہمارے عقل کو عقل فہیم بنا اور ہمیں یا العالمین اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما ہمیں مستجاب الدعوات بنا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچ ہے توقع ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے پاکستان کو رہی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اس مقصد کے لیے قبول فرما جو بھی اس کو ہٹا توڑنا چاہتا ہے یا ختم کرنا چاہتے یا اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں اول ان کو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کے نفس یا العالمین قسمت میں نہیں تو پھر یا اللہ ان کو یا العالمین کی عبرت کا نمونہ بنا دے یا اللہ جتنے بھی مسلمان مظلومین ہیں سب کی مدد فرما دے اور جو ظالم ہیں ان کو یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما اور جو توبہ نہیں کرنا پھر مظلوموں کے انتقام ان سے لے لے حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں یا اللہ العالمین اپنے دیدار پاک عطا فرما یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا یا اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما موت کی سختی سے عذاب قبر سے پولیس رات کے مشکلات سے جہنم کے آگردوئے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا یا اللہ جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے یا اللہ ہمیں اپنے مقربین میں محبوبین میں متقین میں صالحین میں اور یا اللہ صدیقین میں صادقین میں شامل فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھی جہاں جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں یا اللہ العالمین سب کے کاموں کو قبول فرما دے اور یا اللہ سب کو آپس میں خیر پر جمع فرما دے جتنے بھی دینی تحریکیں چل رہی ہیں ساری دینی تحریک قبول فرما اور یا اللہ العالمین سب کو ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ العالمین متعلق فرما دے اور ایک دوسرے کے لیے دعاگو بنا دے اور یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنا دے اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے پورے عالم کے اندر مسلمانوں کو صحیح فکر اور صحیح عمل یا اللہ تقوی بصیرت کے ساتھ نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں ہر خیر پر جمع فرما ہر شر سے محفوظ فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام المرسلین والحمد للہ